ریڈیو تہران سے ان کی محبت اور پیار کی علامت ہے. ہم ان تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے قلوب کو پروگرام کے اس حصے میں منور کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول. عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا, عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا, ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول, ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا, دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا. کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول, کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر. میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول, میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے. تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آ دربار یہاں رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اب آ
جی سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ جی سامعین، اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد سامعین دوست سن سکیں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر، پھر خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا اختتام پروگرام اندازے جہاں پر ہوگا۔ تو آئیے پروگرام کے اس حصے میں سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 19 خرداد 13 ذی الحجہ اور 9 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ خرداد 1347 ہجری شمسی کو عظیم عارف و عالم دین آیت اللہ سید محمد حسن الہی طباطبائی نے وفات پائی۔ وہ 1285 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ سید محمد حسن 19 سال کی عمر میں اپنے بڑے بھائی علامہ محمد حسین طباطبائی کے ساتھ نجف اشرف تشریف لے گئے اور اس شہر کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں تعلیم حاصل کی۔ دینی علوم کے حصول کے بعد وہ اپنے وطن تبریز واپس آ گئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ سید محمد حسن ان دانشوروں میں شامل تھے جنہوں نے چراغ ہدایت و فضیلت روشن کیا اور اپنی علمی و ثقافتی کوششوں سے اپنے دور کے معاشرے کو نور ایمان سے منور کیا۔ تیرہ ذی الحجہ 376 ہجری قمری کو 4 صدی ہجری کے مشہور ریاضیداں علی ابن احمد انطاکی کا انتقال ہوا۔ انہیں علم حساب و ہنسا پر عبور حاصل تھا اور انہیں اس دور کے عظیم ریاضیدانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کتاب تفسیر اقلیدس اور موازین العددیہ ان کی اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ تیرہ ذی الحجہ 1389 ہجری قمری کو معاصر فقیہ اور کتابیات کے ماہر آغا بزرگ تہرانی نے وفات پائی۔ وہ 1293 ہجری قمری میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ یہاں ابتدائی تعلیم مکمل کر کے نجف اشرف کے حوزہ علمیہ تشریف لے گئے، جہاں ممتاز علماء سے کسب فیض کیا۔ آغا بزرگ تہرانی نے اپنی ساری عمر مطالعے اور تحقیق و تصنیف میں گزاری۔ انہوں نے اسلامی کتابیات کی اہم ترین کتاب لکھی ہے، جس کی تصنیف کے لیے انہوں نے ایران، عراق، شام، فلسطین، مصر اور دیگر ممالک کے بہت سے کتب خانوں سے استفادہ کیا ہے۔ آغا بزرگ تہرانی نے 25 موضوعات پر تقریباً 100 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی اہم ترین کتاب الزریعہ الی تصانیف الشیعہ ہے، جو 25 جلدوں پر مشتمل ہے۔ نو جون سن 68 کو روم کے بے رحم اور خونخوار بادشاہ نیرو کلوڈیس سیزر اگسٹس جرمینیکس نے 14 سال تک حکومت کرنے کے بعد 31 سال کی عمر میں خودکشی کر لی۔ نیرو ظلم و صفاقی اور بے حسی میں شہرت رکھتا تھا۔ نیرو نے اپنی ماں، دو بیویوں اور اپنے محسن کلاڈیس کے بیٹے کو قتل کروایا۔ 19 جولائی 64 کو روم آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ یہ خوفناک آگ 5 دن تک بھڑکتی رہی۔ 14 اضلاع میں سے 4 جل کر خاکستر ہو گئے اور 7 بری طرح متاثر ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق جب آگ روم کے در و دیوار کو جلا کر راکھ کر رہی تھی، اس وقت نیرو ایک ٹیلے پر بیٹھا اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آگ نیرو کے حکم سے ہی لگائی گئی تھی، تاہم بعض مورخین اس کو اس واقعے سے مبرہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول اس وقت نیرو کی عمر صرف 9 سال تھی۔ نو جون سن 1535 کو اسپین نے پیراگوائے پر قبضہ کر لیا۔ پیراگوائے بر اعظم جنوبی امریکہ کے وسط میں واقع ہے۔ پیراگوائے نے 276 سال اسپین کے قبضے میں رہنے کے بعد 14 مئی سن 1811 کو ہسپانوی سامراج سے آزادی حاصل کر لی۔ پیراگوائے کا رقبہ 4,06,752 مربع کلومیٹر ہے۔ برازیل، بولیویا اور ارجنٹینا اس کے پڑوسی ممالک ہیں۔ نو جون سن 1815 کو نیپولین بوناپارٹ کی شکست کے بعد تشکیل پانے والی ویانا کانفرنس، جس میں یورپی ملکوں کے بادشاہوں اور وزراء نے شرکت کی، ختم ہوئی۔ 6 مہینے تک جاری رہنے والی اس کانفرنس میں یہ طے پایا کہ نیپولین کے ذریعے قبضہ کیے گئے علاقوں میں ان علاقوں کے معزول بادشاہوں کو ہی دوبارہ ان کے قلمرو کا حاکم بنایا جائے۔ کانفرنس کے شرکا نے یورپ کا نیا نقشہ بھی تیار کیا، جس کے تحت بیلجیم کو ہالینڈ میں اور ناروے کو سویڈن میں ضم کر دیا گیا، جبکہ پولینڈ کو روس، پروشیا اور آسٹریا میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان فیصلوں کی اساس پر ویانا کانفرنس نے فرانس کی بہت سی نو آبادیات کو برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ اس کانفرنس کے بعد پورے یورپ میں جمہوریت پسندی کی تحریکوں کو بری طرح کچل دیا گیا۔ نو جون سن 1870 کو برطانوی مصنف اور افسانہ نگار چارلز ڈکنز کا 58 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ انگریزی ادب میں حقیقت پسندی کے اسلوب کے بانی شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز ایک وکیل کے منشی کی حیثیت سے کیا تھا۔ بعد ازاں شارٹ ہینڈ سیکھ لی اور ایک اخبار کے رپورٹر بن گئے۔ ان دونوں ملازمتوں میں چارلز ڈکنز کو وہ سب مواد دستیاب ہو گیا جو بعد میں انہوں نے اپنے ناولوں میں استعمال کیا۔ چارلس ڈکنز کے ناولوں اولیور ٹوئسٹ اور ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے ان کو عالمی شہرت کا حامل بنا دیا۔ چارلس ڈکنز کا بچپن نامساعد حالات سے گزرا، جس کی جھلک ان کے ناولوں اولیور ٹوئسٹ اور ڈیوڈ کاپر فیلڈ میں ملتی ہے۔ نو جون سن 1885 عیسوی کو جرمن فوجوں نے بر اعظم افریقہ کے ملک ٹوگو پر قبضہ کر لیا۔ یورپ والے اس زمانے میں مقامی لوگوں کو اغوا کرنے کے بعد ان کی بطور غلام تجارت کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ٹوگو کے ساحلی علاقے یورپی سامراجیوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم تک ٹوگو جرمن سامراجیوں کے قبضے میں تھا، لیکن اس کے بعد فرانس اور برطانیہ نے اس پر اپنا تسلط جما لیا۔ ٹوگو بحر اٹلانٹک کے ساحل پر واقع ہے اور اس کا رقبہ 56,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک بنین، گھانا اور برکینا فاسو کے پڑوس میں واقع ہے۔ نو جون سن 1962 عیسوی کو الجزیرہ یونیورسٹی میں ایک بھیانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اس آتش زدگی میں یونیورسٹی کے کتب خانے کی 500,000 سے زیادہ کتابیں ضائع ہو گئیں۔ جلنے والی اکثر کتابوں میں ایسے منابع و ماخذ تھے جن کی مثال بر اعظم افریقہ میں نہیں پائی جاتی۔ الجزیرہ یونیورسٹی اور اس کی لائبریری کو فرانس کی خفیہ ایجنسی کے افراد نے آگ لگائی تھی۔ الجزائر پر قابض فرانسیسی افواج میں ایک دھڑا ایسا بھی تھا جو کسی قیمت پر شمالی افریقہ کے اس ملک کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 9 جون 1962 کو ہی الجزائر میں آتش زدگی کے ان گنت واقعات رونما ہوئے اور ان سبھی واقعات میں فرانس کی خفیہ ایجنسی کے اہلکار ملوث تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، یہ ہماری نشریات آپ سامعین میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران سے اب وقت ہو چلا ہے ہمارے اگلے پروگرام کا، جس کا نام ہے ایرانی فن تعمیر۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ Thank you.
آپ عزیز سامعین خدمت میں تاہ شمیم کا سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین, دیواروں پر نقش و نگار ایک ایسی روش ہے کہ جسے ابتدائی انسانوں سے لے کر 21ویں صدی تک کے انسانوں نے اسے علامت کی صورت میں مختلف مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. دیوار پر نقش و نگار اور وال پینٹنگ ایک فن ہے کہ جو ایران میں ایک طویل تاریخ اور دیرینہ خدمت کا حامل ہے. ایران میں صحرائی اور پہاڑی علاقوں میں انسانوں کے غاروں میں زندگی گزارنے کے وقت سے لے کر تاریخی دور تک اور اسی طرح اسلامی عہد کے ساتھ ساتھ ایران کے مختلف علاقوں میں دیوار پر نقش و نگار کے متنوع نمونوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے. دیوار پر نقش و نگار کا کام عمارتوں کی اندرونی یا بیرونی سطحوں اور دیواروں پر بڑی سائزوں میں کیا گیا ہے. ایران میں دریافت ہونے والے نقاشی کے قدیمی ترین آثار میں 8000 سال قبل مسیح سے متعلق نقش و نگار ہیں کہ جو لورستان کے علاقے کوہ دشت میں ہیں. اس پینٹنگ میں تیرو کمان کے ساتھ جنگ اور گھوڑوں, پہاڑی بکریوں اور کتوں جیسے حیوانوں کے شکار کو دکھایا گیا ہے. یہ پینٹنگز سادہ اور ابتدائی روش کے ساتھ سیاہ رنگ اور تھوڑے زرد رنگ کی ترکیب سے غار میں رہنے والے انسانوں کے توسط سے بنائی گئی ہیں. ماد قوم کی جس کا تعلق 800 سال قبل مسیح سے ہے کے زمانے کی پینٹنگز کے بہت کم آثار باقی رہ گئے ہیں. یونانی مورخ ہردوت نے مات قوم کے دارالحکومت اکبتان یا قدیم نام حکمتانہ کی دیواروں کے رنگا رنگ ہونے کے بارے میں تاریخ کی اپنی کتاب میں کچھ مطالب لکھے ہیں. حقامرشیوں کے دور میں بھی دیوار پر نقش و نگار کا رواج تھا اور 6ویں سے 4ویں صدی قبل مسیح تک کے ایرانی نقاش اور مصور زیادہ تر کھلتے ہوئے اور شفاف رنگوں, خاص طور پر زرد, نیلے, سنہرے, ہرے اور لال رنگوں کا استعمال کرتے تھے. اشکانیوں کے دور کی چہرے کی پینٹنگز دیواروں پر باقی رہ گئی ہیں. ایرانی نسلی ثقافت اور افسانے ان کی پینٹنگز کے سب سے اہم موضوع ہیں. ساسانیوں کے دور کی بھی باقی ماندہ متعدد پینٹنگز سمرقند, نشاپور اور شوش جیسے شہروں میں دیکھی جا سکتی ہیں, اور رنگوں کے امتزاج اور لائنوں کے توازن کے لحاظ سے یہ ہم آہنگ اور خوبصورت ہیں. لیکن اسلام کی ابتدائی صدیوں میں دیواروں پر بنے نقش و نگار میں زیادہ تر گھوڑے پر سوار شکار کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے. صفویہ دور میں یورپ کے ساتھ ایرانیوں کے اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کے بعد ایرانی فنکار بتدریج دوسرے ممالک میں مصوری کے فن سے آشنا ہو گئے. یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ عمارتوں پر نقاشی کی روشوں میں تبدیلی آ گئی. ان پینٹنگز میں روزمرہ کی زندگی, سماجی مضامین اور یورپ کی تصاویر پر مشتمل مضامین یا ان یورپیوں کی تصاویر کو جو ایران آئے ہوئے تھے کو منعکس کیا گیا. ان پینٹنگز میں بہشت, خوابوں کے باغات, اسلامی نقوش اور بلبوٹوں کی جگہ حقیقت پسندی, دنیاوی مضامین اور ظاہری جلووں کو مجسم کیا جانے لگا. قاجاریہ دور میں نقاشی اور پینٹنگز ایران کے مختلف علاقوں میں بنائی گئی درباری عمارتوں, محلوں, اشرافیہ اور سرکاری عمارتوں کا ایک جز تھی. ان پینٹنگز کا موضوع تاریخی واقعات, ادبی داستانیں, افسانے اور بعض مذہبی واقعات اور شخصیات ہوتی تھیں, اور زیادہ تر یہ پینٹنگز قدرتی نقوش کے پیرائے میں بنائی جاتی تھیں. اس زمانے کے کام یورپی اور روسی مصوروں کے کاموں کے ساتھ ایرانی پینٹنگ کے طرز کا ایک مجموعہ تھے. ان پینٹنگز میں تیز اور روشن رنگوں کا امتزاج نظر آتا ہے. تہران میں کاخ گلستان, کرج میں کاخ سلیمانیہ اور قزوین میں چہل ستون وہ تاریخی عمارتیں ہیں جن میں دیوار پر بنائے گئے نقش و نگار کے آثار موجود ہیں. درحقیقت پینٹنگز ایسی ڈیزائنوں میں تبدیل کی گئیں کہ جو زیادہ تر دربار کی شاہانہ اور عیش و آرام کی زندگی سے متعلق تھیں, اور ان میں ہنرمندوں کی ذہنی خلاقیت اور معنویت کا اثر بہت ہی کم دیکھا جاتا ہے. قاہرہ یونیورسٹی میں اسلامی ہنر اور معماری کے آئرلینڈ کے پروفیسر برنارڈ اوکن نے اسلام کے بعد ایران کی معماری کے بارے میں متعدد کتابیں تحریر کی ہیں. وہ ایرانی فن تعمیر میں دیوار پر نقش و نگار کے بارے میں لکھتے ہیں, افغانستان میں سلطان محمود غزنوی کے کاخ کے ویرانوں میں دیوار پر بنے منفرد نقش و نگار کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جو اس وقت نابودی کے دہانے پر ہے. تا تاریخی و ادبی مضامین میں اس کاخ اور اس کے اندر کی معماری اور رنگوں کے تنوع کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور ہم ان آثار کے کچھ باقی ماندہ حصوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ رنگوں کا امتزاج اور ان پر بنائے گئے خطوط واقعاً حیرت انگیز ہیں۔ انہوں نے ایرانی معماری میں دیوار پر نقشہ نگار کے استعمال کے اعلیٰ ترین نمونے کے طور پر اصفہان میں صفویوں کے محلوں کا نام لیا ہے۔ وہ پینٹنگ کو عمارت کی اندرونی فضا کے لیے بنیادی عنصر قرار دیتے ہیں۔ وہ ان پینٹنگز میں روشنی اور رنگ کے بہترین امتزاج کو ایرانی معماری کی جملہ تخلیقی صلاحیتوں میں قرار دیتے ہیں۔ ایران میں عمارتوں کی دیواروں پر نقش و نگار کا تعلق ہمیشہ ثروت مند طبقے اور حکومتی خاندانوں سے نہیں رہا ہے۔ دیوار پر پینٹنگز کا کام صفویہ اور قاجاریہ دور میں عوام کے درمیان بھی رائج رہا ہے۔ یہ پینٹنگز قدرتی نقوش کا آئینہ دار تھیں اور دیواروں پر تیل کے پینٹ کے ساتھ بنائی جاتی تھیں۔ اس طرح سے پبلک مقامات اور عوامی عمارتوں جیسے حمام اور مقبروں اور اس جیسی جگہوں پر پینٹنگز کی روش کو انجام دینے کی زمین فراہم ہوئی۔ کرمان میں حمام گنجی علی خان صفویہ دور میں بنایا گیا ہے اور اس میں دیوار پر نقش و نگار کا ایک اہم ترین کام موجود ہے۔ یہ پینٹنگ ایران میں عمومی مقامات پر دیوار پر نقش و نگاری کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ دیواروں پر جانوروں، انسانوں اور گلبوٹوں کے جو نقوش ہیں وہ جنگ و رزم اور ہاتھی، ہرن اور خرگوش جیسے حیوانوں کے شکار کی روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ انار اور سنوبر کے درختوں کے ساتھ ہی گلبوٹے بنائے گئے ہیں، اور سجاوٹ کے طور پر چھ پتیوں والے پھول اس حمام کی دیوار اور چھت کے تمام حصوں میں قابل مشاہدہ ہیں۔ البتہ اس قسم کی پینٹنگز کے دیگر دلچسپ نمونے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو مختلف ادوار کے فنکاروں اور ہنرمندوں کی جدت عمل کا آئینہ دار ہیں۔ مثال کے طور پر وہ حمام کی جو شاہ عباس نے شہر مشہد میں تعمیر کروایا تھا، اس میں عامیانہ پینٹنگ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس پینٹنگ میں کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں جبکہ ان کے سر انسانوں کے نہیں ہیں، اور اس کی جگہ پر پرندے یا سانپ کی تصویر بنائی گئی ہے۔ دسویں صدی ہجری کے ایرانی شاعر ابدی بیگ شیرازی نے اپنے فارسی اشعار میں شہر قزوین کے محلوں اور عمارتوں کی دیواروں پر بنے نقش و نگار کی تعریف بیان کی ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں کمروں کی دیواروں پر بنے ایرانی رومانٹک مجموعہ تصاویر کی جانب اشارہ کیا ہے۔ یہ تصاویر خسرو، شیرین، کوہ بستون، محفل عیش و نوش اور شکارگاہ اور چوگان بازی یا پولو اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے متعلق ہیں کہ جو انتہائی خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہیں۔ اصفہان میں چہل ستون اور عالی قاپو محلوں کی دیواروں پر بنی تصاویر سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عمارتوں کی اندرونی سطحوں پر سجاوٹ کے لیے دیوار پر نقش و نگار کا کام وسیع پیمانے پر کیا جاتا رہا ہے۔ بعض محققین، من جملہ فرانس کے محقق اینڈرے گدار نے کہا ہے کہ ایرانی فنکاروں کے ساتھ ہی ہالینڈ کے فنکاروں نے بھی عالی قاپو اور چہل ستون کے محلوں کی بعض تصاویر اور نقوش بنائے ہیں۔ بہت سے ادوار میں جنگوں اور فوجی لڑائیوں کے سبب ہنر و فن کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مناسب مواقع فراہم نہیں تھے، لیکن ہر صورت میں دیوار پر نقش و نگار کے کام کے مخصوص طرفدار موجود تھے۔ اس کی مثال اصفہان کے چہل ستون محل میں جنگ کرنال میں نادر شاہ افشار کی کامیابی پر مبنی بنائی گئی بڑی تصویر ہے۔ یہ تصویر ملا صادق نے تیل کے ساتھ پینٹ سے بنائی ہے، اور اس میں لباسوں اور جنگی ساز و سامان کا واضح طور پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ, خود قیادت ہے یہ, عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد. ساری انسانیت کی یہی شان ہو, وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو, اتحاد عمل اس کی پہچان ہو, بس عقیدہ یہی, بس یہی اعتقاد,
اتحاد, اتحاد, اتحاد.
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا, صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا, تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا, خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں, امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں, سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں, سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد کو اسی فکر سے کام ہے, یہ مام خمینی کا پیغام ہے, یعنی یار حسینی کا ایک دام ہے, دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے, جوش ایمان سے فکر ہو منسلک، فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد. اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے، روح اسلام سے ایک وفا چاہیے، سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے، یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد. قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے، سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں، اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. امریکہ کے دباؤ میں آ کر آئی اے ای اے اور دیگر عالمی اداروں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے. ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ کا بیان. ایران کے پیچیدہ انٹیلیجنس آپریشن نے صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا. اسرائیل کی انٹیلیجنس برتری کے افسانے کی حقیقت بیان. فریڈم فلوٹیلا اسرائیلی ڈرون حملے کے بعد غاصب دہشت گرد فوجیوں کے قبضے میں. ہندوستان میں بی جے پی کی قیادت میں تیسری حکومت کا ایک سال پورا. حزب اقتدار نے اپنی کامیابی کے دعوے کیے اور اپوزیشن نے حکومت کو پوری طرح ناکام قرار دیا. اور پاکستان کی وفاقی حکومت کا مالی سال 2025-26 بجٹ بروز منگل پیش کیا جائے گا، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال 2025-26 کے سالانہ ترقیاتی پلان کے اہم اہداف طے کر لیے گئے ہیں. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر آئی اے ای اے اور دیگر عالمی اداروں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے. ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ
محمد اسلامی نے کہا ہے کہ آئی اے ای اے پر امریکہ کا تسلط ہو گیا ہے اور اس ادارے کے اقدامات اس کے قوانین اور اصولوں کے تحت نہیں بلکہ امریکی فرامین کے مطابق ہو گئے ہیں۔ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران نے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے میں شمولیت کے معاہدے کو اپنی پارلیمنٹ میں منظور کیا ہے اور ان قوانین کا پابند ہے، لہذا یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ ہمیں باہر سے کسی قسم کا حکم دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی جیسے ترقی یافتہ علم تک دسترسی ہر قوم کا بنیادی حق ہے اور کسی کو بھی ایران سمیت کسی ملک پر دباؤ ڈالنے اور اسے محدود کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے زور دے کر کہا کہ یہ دوہرے معیار ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے آئی اے ای اے کے مطالبات اور اقدامات کو سیاست زدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی اشتعال انگیز اقدام سے متاثر ہوئے بغیر اپنے واضح اور اصولی منصوبوں پر مستحکم طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے سلسلے میں جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کی حالیہ رپورٹ پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے یورپی اور امریکی دباؤ کا ماحصل قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ تہران ایٹمی ترک اسلحہ معاہدے این پی ٹی کا رکن ہونے کی حیثیت سے قانونی تقاضوں کے تحت ہمیشہ آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون کا پابند رہا ہے اور اس نے گزشتہ 2 سال کے دوران بھی عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کے حوالے سے اپنے اقدامات کے ذریعے خود کو بہترین انداز میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر افسوس کہ ایجنسی نے یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کے دباؤ میں پہلے تو ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ایک جامع رپورٹ تیار کی اور اس کے بعد یورپی ممالک نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا تاکہ اپنے پیش نظر ممکنہ مقاصد کی تکمیل کے لیے ایران کے خلاف ایک قرارداد منظور کروا دیں۔ اسماعیل بقائی کا یہ بیان بورڈ آف گورنرز کے آج شروع ہونے والے اجلاس کے تناظر میں سامنے آیا ہے، جس میں بورڈ نیوکلیئر سیفٹی سیف گارڈ معاہدوں کے نفاذ اور ایجنسی کی سائنسی اور تحقیقی سرگرمیوں جیسے مسائل کا جائزہ لے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ اگر ایران کے خلاف کوئی قرارداد منظور ہوتی بھی ہے تب بھی ایران یقینی طور پر اپنے تعاون کی سطح کو پہلے سے زیادہ نہیں بڑھائے گا۔ یورینیم افسودگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اسماعیل بقائی نے کہا کہ یورینیم کی افسودگی سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو ایٹمی ہتھیار بنانے میں استعمال کیا جائے۔ امریکہ کے بعض اتحادیوں سمیت دنیا کے بہت سے ممالک یورینیم افسودگی کرتے ہیں مگر ان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں۔ ایران کے پیچیدہ انٹیلیجنس آپریشن نے صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ المیادین نیٹ ورک نے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے بڑے انٹیلیجنس آپریشن کے کئی اسٹریٹجک پیغامات، خاص طور سے صہیونی حکومت کے ایٹمی پروگرام کا جائزہ لیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایرانی انٹیلیجنس آپریشن نے دنیا کو اپنی طاقت دکھا کر اسرائیل کی انٹیلیجنس برتری کے افسانے کی حقیقت عیاں کر دی۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ جب صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے بڑے کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کا چرچا عالمی سطح پر ہو رہا ہے۔ اس اہم ایرانی انٹیلیجنس آپریشن پر المیادین نیٹ ورک نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی انٹیلیجنس سروس کی جانب سے کیا جانے والا پیچیدہ انٹیلیجنس آپریشن ایک اسٹریٹجک زلزلہ ہے جس نے صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایرانی ٹیلی ویژن نے جو اعلان کیا تھا اس کے مطابق صہیونی حکومت سے متعلق حساس اسٹریٹجک معلومات اور دستاویزات کی ایک بڑی مقدار بشمول اس غاصب حکومت کے ایٹمی منصوبوں اور تنصیبات سے متعلق ہزاروں دستاویزات مکمل طور پر ایران کے ہاتھ آ چکی ہیں اور ایران منتقل کر دی گئی ہیں۔ اتوار کے روز ایک انٹرویو میں ایران کے انٹیلیجنس وزیر سید اسماعیل خطیب نے سہونی حکومت کی انٹیلیجنس دستاویزات کے بارے میں کہا کہ ایرانی انٹیلیجنس نے سہونیوں کی آپریشنل اور اسٹریٹجک معلومات کی بہت بڑی تعداد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور انٹیلیجنس فورسز کی کوششوں سے یہ دستاویزات ایران منتقل کر دی گئی ہیں۔ غاصب سہونی حکومت کی فوج نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلا پر ڈرون سے حملہ کر کے اس کو قبضے میں لے لیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق سہونی بحری فوج نے فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلا جہاز کا بین الاقوامی سمندر میں محاصرہ کیا اور اسے قبضے میں لے کر جہاز پر سوار افراد کو حراست میں لے لیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے نمائندہ فرانچسکا البانیز نے زور دے کر کہا ہے کہ میڈلین فلوٹیلا کسی بھی طرح سے اسرائیلی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں تھا اور بین الاقوامی سمندر میں اسرائیل کو اسے روکنے کا کوئی قانونی اختیار بھی حاصل نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جہاز کا گھیراؤ کرنے کے بعد کمیونیکیشن کو جام کیا اور مطالبہ کیا کہ جہاز پر موجود ہر شخص اپنا فون بند کر دے، جس کے بعد جہاز کے ارکان کا رابطہ منقطع ہو گیا جبکہ جہاز سے جاری لائیو نشریات بھی بند ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جہاز پر ڈرون سے حملہ کر کے لوگوں پر ایسا سفید اسپرے کیا جس نے ان کی جلد کو متاثر کر دیا۔ دوسری جانب اپنے ایک بیان میں اسرائیل کی وزارت خارجہ نے بھی فریڈم فلوٹیلا کے جہاز کو روکنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلوٹیلا کو اسرائیل کے اشدود پورٹ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حماس نے میڈلین جہاز کے اغوا کو اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی بحریہ کے سابق کمانڈر نے میڈلین جہاز پر قبضے اور اس پر سوار فلسطینی حامی کارکنوں کی گرفتاری کو حکومت کی سیاسی اور فوجی شکست قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ طے شدہ شیڈول کے مطابق اس جہاز کو آج پیر کے روز غزہ پہنچنا تھا اور اس کی وسیع میڈیا کوریج ہونی تھی، تاہم سہونی فوجیوں نے اپنی مجرمانہ حرکتیں جاری رکھتے ہوئے اس جہاز اور اس پر سوار فلسطین حامی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ اس جہاز پر معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ اور یورپی پارلیمان کی رکن ریما حسن سمیت مختلف ممالک کے 12 افراد سوار تھے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غزہ پر سہونی دہشت گردوں کی مسلسل بمباری سے جہاں مظلوم فلسطینیوں کی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں امریکی سہونی نام نہاد امدادی مراکز بھی اب فلسطینیوں کی قتل گاہ بن چکے ہیں۔ سہونی دہشت گردوں نے جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے کے متعدد مقامات پر بمباری کر کے مزید کم از کم 44 فلسطینی باشندوں کی جان لے لی جبکہ دسیوں کو زخمی کر دیا۔ غزہ کے طبی ذرائع نے آج 44 شہادتوں کی تصدیق کی ہے۔ سہونی دہشت گردوں کے توپ خانوں نے بھی مرکزی غزہ کے البریج پناہ گزین کیمپ پر گولہ باری کر کے متعدد کو شہید اور زخمی کر دیا۔ سہونی دہشت گردوں نے النصرات پناہ گزین کیمپ میں ایک ڈرون حملہ کیا جس میں 2 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ اسی کیمپ کی ایک اور سڑک پر سہونی دہشت گردوں نے بمباری کر کے کم از کم 3 فلسطینیوں کو شہید اور 9 کو زخمی کر دیا۔ سہونی ٹولہ اب تک اپنے قائم کردہ نام نہاد امدادی مراکز پر کئی بار حملے کر کے سینکڑوں افراد کو شہید اور زخمی کر چکا ہے۔ ہندوستان میں بی جے پی کی قیادت میں تیسری حکومت کا 1 سال پورا ہونے پر حزب اقتدار نے جہاں اپنی کامیابی کے دعوے کیے ہیں، وہیں اپوزیشن نے حکومت کو پوری طرح ناکام قرار دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بی جے پی اور وزیر اعظم مودی کی قیادت میں NDA حکومت کے آج پیر کو گیارہ سال اور تیسری حکومت کو ایک سال مکمل ہونے پر بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے ایک پریس کانفرنس میں پچھلے گیارہ برسوں کی مودی حکومت کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت نے دفعہ 370 کو ختم اور تین طلاق جیسے مسائل کو حل کیا اور اپنی معیشت کو مضبوط بنایا۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے صدر ملکہ ارجن کھڑگے نے مودی کی تیسری مدت کار کو ایک سال اور بی جے پی کو مرکز میں آئے گیارہ سال پورے ہونے پر مودی حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ گزشتہ گیارہ برس میں مودی حکومت نے ہندوستانی جمہوریت، معیشت اور سماجی تانے بانے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ کانگریس کے صدر نے کہا کہ مودی حکومت نے معاشرے میں نفرت اور خوف کو پھیلایا ہے، جبکہ اس نے جی ڈی پی شرح ترقی کو 5 سے 6% کی عادت ڈال دی، جو یو پی اے حکومت میں اوسطاً 8% ہوا کرتی تھی۔ ادھر ممبئی سے لکھنؤ جا رہی پشپک ٹرین سے گر کر 6 مسافروں کی موت ہو گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق پیر کی صبح پشپک ایکسپریس ممبئی سے لکھنؤ کے لیے روانہ ہوئی تھی کہ تھانے میں دیوا کوپر ریلوے اسٹیشن کے درمیان کچھ مسافر ٹرین سے گر گئے۔ اس واقعے میں 6 مسافروں کی موت ہو گئی جبکہ متعدد مسافر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریلوے انتظامیہ اور پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو فوراً اسپتال پہنچا دیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے ممبئی ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب مودی حکومت 11 سال کی خدمت کا جشن منا رہی ہے تب ملک کی حقیقت ممبئی سے سامنے آ رہی دردناک خبر میں نظر آتی ہے۔ راہل گاندھی نے ممبئی ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی حالت میں ٹرینیں بھیڑ اور بد انتظامی کی علامت بن چکی ہیں۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کا مالی سال 2025-26 بجٹ بروز منگل پیش کیا جائے گا، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال 2025-26 کے سالانہ ترقیاتی پلان کے اہم اہداف طے کر لیے گئے ہیں۔ بجٹ دستاویز کے مطابق مالی سال 2025-26 کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا منفی 0.5% رکھنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2.1 ارب ڈالر مختص کیا گیا ہے۔ پاکستان کی مخلوط حکومت میں شامل اتحادی پیپلز پارٹی کے رہنما اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ بجٹ کے حوالے سے ہم حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن اگر اس بجٹ میں عوام کو ریلیف نہ ملا تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ نے آج اکنامک سروے معذرت خواہانہ طریقے سے پیش کیا ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ملک میں غربت کی شرح 45% تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں 3 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت کا مالی سال 2025-26 کے لیے 17,600 ارب روپے حجم کا بجٹ منگل 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے غاصب صہیونی حکومت کے پیکر پر ایران کا مہلک انٹیلیجنس وار۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی انٹیلیجنس یا ایران کی خفیہ ایجنسیوں اور انٹیلیجنس اداروں نے ایک بہت بڑی اور غیر معمولی کاروائی انجام دیتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے حساس مراکز، ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی مراکز اور دیگر اسٹریٹجک مراکز سے متعلق خفیہ دستاویزات اور ان خفیہ معلومات کا خزانہ حاصل کر کے ایران منتقل کر دیا ہے۔ اس بات کا اعتراف اب خود صہیونی حکام بھی کرنے لگے ہیں، اور جیسے ہی یہ خبر اسلامی جمہوریہ ایران کے سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر ہوئی، عبری زبان میڈیا یا یوں کہا جائے کہ صہیونی ذرائع ابلاغ میں ایک طوفان بپا ہو گیا۔ البتہ 17 روز قبل خود شین بیٹ، جو کہ قومی سلامتی یا داخلی سلامتی کی جو خفیہ ایجنسی اور بدنام زمانہ ایجنسی ہے غاصب صہیونی حکومت کی، اس نے اور غاصب صہیونی حکومت کی پولیس نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ 2 24 سالہ جوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تعاون کر رہے تھے اور صہیونی وزیر جنگ کے گھر کے آس پاس کی انہوں نے ریکی کر رکھی تھی۔ بہرحال آج اس خبر کا اعلان جہاں ایران کے سرکاری ریڈیو ٹیلی ویژن سے کیا گیا، یعنی کل، آج اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر جناب خطیب نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ایران کے انٹیلیجنس کے اداروں نے ایک بہت بڑی اور غیر معمولی کامیابی حاصل کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے حساس مراکز، ایٹمی تنصیبات اور دیگر جو اسٹریٹجک مراکز ہیں ان سے متعلق بے شمار اور بڑی تعداد میں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ خفیہ اور حساس دستاویزات اور معلومات کا خزانہ حاصل کر کے انہیں ایران کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے، اور انہیں محفوظ جگہ پر محفوظ طریقے سے محفوظ بنا دیا گیا ہے، اور جلد ہی اس سلسلے میں سب کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ بہرحال انٹیلیجنس کاروائی ایران کی جانب سے صہیونی حکومت کے پیکر پر ایک مہلک وار اور ضرب ہے۔ وہ غاصب صہیونی حکومت جو یہ دعوے کرتے نہیں تھکتی کہ اس کی انٹیلیجنس دنیا کی سب سے مضبوط ترین انٹیلیجنس ہے، ایک بار پھر ایران کے نوجوانوں اور جوانوں کے مقابلے میں بے سود اور ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے آج اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
ایرانی خفیہ اداروں نے غیر معمولی کارروائی کے ذریعے غاصب صہیونی حکومت کے ایٹمی پروگراموں کے حساس اور اسٹریٹجک مراکز کی بے شمار اطلاعات اور دستاویزات، من جملہ اسرائیل کے ایٹمی پروگراموں سے متعلق ہزاروں دستاویزات تک رسائی حاصل کر کے انہیں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں سے باہر نکال لی ہیں، جن میں اسرائیل کے ایٹمی مراکز اور اس کے ایٹمی پروگراموں کے بارے میں بے شمار اطلاعات اور معلومات موجود ہیں۔ ان سبھی دستاویزات اور غیر معمولی نوعیت کی حساس اطلاعات و معلومات کو ایران کی انٹیلیجنس نے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ اگرچہ یہ کامیاب کارروائی کچھ عرصے قبل انجام دی گئی تھی، لیکن معلومات کی حساسیت اور منتقلی کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کی غرض سے اس وقت تک خاموشی اختیار کی گئی جب تک تمام مواد ایران کے محفوظ مراکز تک منتقل نہیں ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق یہ اسناد اتنی کثیر مقدار میں ہیں کہ صرف ان کا ابتدائی مطالعہ، تصاویر اور ویڈیوز کی جانچ پڑتال کے لیے خاصا وقت درکار ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ انکشاف اسرائیل کی سائبر سیکورٹی اور انٹیلیجنس کی ساکھ کے لیے ایک سنگین دھچکا ہو سکتا ہے۔ غاصب اسرائیل کی داخلی سیکورٹی کی جاسوسی ایجنسی شین بٹ اور صہیونی حکومت کی پولیس نے 17 روز قبل ایک بیان میں فاش کیا تھا کہ روی مزراہی اور الموگ آتیاس نامی 2 افراد کو، جن کی عمریں 24 سال ہیں، ایران کے ساتھ تعاون کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ ان دونوں کو حیفا سے گرفتار کیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ان افراد کی گرفتاری اس کیس سے مربوط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات اور حساس مراکز سے متعلق انتہائی اہم اور خفیہ معلومات کا انبار اس کے ہاتھوں سے نکل کر ایران منتقل ہو چکا تھا. انٹل ٹائمز نے, جسے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کا ہی ذریعہ ابلاغ سمجھا جاتا ہے, اپنے سوشل میڈیا پیج پر اس واقعے کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اسرائیل کے ایٹمی مراکز, تنصیبات اور حساس مقامات سے متعلق خفیہ اطلاعات و معلومات 2024 میں باہر منتقل ہوئی ہیں جیسا کہ ایران کے انٹیلیجنس اداروں کا کہنا ہے, تو پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ انونیمس ادارے نے گزشتہ 24 مارچ کو جو بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کے ایٹمی تحقیقاتی ادارے کے کمپیوٹروں کو ہیک کر لیا گیا ہے, حقیقت پر مبنی تھا. بہرحال سیاسی اور اسٹریٹجک امور کے ماہرین اور سائبر سیکورٹی کے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ غاصب اسرائیل کی سائبر سیکورٹی کے ساتھ ساتھ اس کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے بہت بڑا دھچکا اور رسوائی ہے, جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی اور پیچیدہ خفیہ ایجنسیز ہونے کا دعویٰ کرتے نہیں تھکتی. اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ ایران کے نوجوان اور جوان دشمن کے مقابلے میں ہر شعبے میں پوری مہارت کے ساتھ غلبہ حاصل کرنے کی توانائی اور صلاحیت رکھتے ہیں.
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو, اور دیگر مہمان سے بھی رابطہ ہوگا. آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر راشد صاحب سے. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ایک بار پھر ایک بڑی کامیابی ایران کو نصیب ہوئی ہے, ایران کے جوانوں کو, غیور نوجوانوں کو, اور ایران کے انٹیلیجنس اداروں کو, کہ انہوں نے غاصب صہیونی حکومت کے پیکر پر ایک مہلک انٹیلیجنس وار کیا ہے اور خفیہ دستاویزات, اطلاعات, معلومات اور حساس مراکز سے متعلق جتنی بھی اطلاعات ہیں سب کا خزانہ حاصل کر کے ایران منتقل کر دیا. اس کامیابی پر آپ ابتدان کیا کہنا چاہیں گے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تھوڑے سے اس وقت جو میڈیا میں سوالات چل رہے ہیں میں وہاں سے شروع کرتا ہوں.
سوالات تو میں کروں گا آپ سے,
ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس پورے اقدام کے عنوان سے یا اس پورے عمل کے بارے میں مختلف طرح کے جو ہے وہ سیناریو ڈسکس کیے جا رہے ہیں. اس میں ایک ہلکے کا کہنا ہے کہ نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوا, یہ جھوٹ ہے, اور ایران جس ایک پراکسی وار کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی اس وقت ایک ہلکا بڑے زور و شور سے سوشل میڈیا پہ جو ایران مخالف ہے, ایران کی توانائیوں اور پوٹینشیل سے جو ہے آگاہ نہیں ہے, وہ ایک ایران کو ایک عام سا ملک سمجھتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ایران اس سائبر وار میں یا اس دنیا کی اس نئی جنگ میں کتنا آگے جا چکا ہے. لہذا وہ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے اور ایران نے بس ایسے ہی جو ہے وہ بلف کھیلا ہے. دوسرے لفظوں میں دوسرے اس کے مقابلے میں ایک گروہ اور آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں واقعہ تو ہوا ہے لیکن اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے کہ جتنا جس اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی اتنے ڈاکومنٹس آ گئے ہیں, اتنی ویڈیوز آ گئی ہیں, اتنے اسناد آ گئے ہیں, اس کو یعنی اس کا جائزہ لینے کے لیے بھی ٹائم چاہیے اور فلاں فلاں, ایک ہلکا یہ کہہ رہے ہیں. تیسرا جو خود اسلامی جمہوری ایران کے سرکاری ذریعے نے, ریڈیو ٹی وی نے اناؤنس کیا ہے, اور خود ایران کے انٹیلیجنس کے جو منسٹر ہیں اس نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اور اس واقعے کے ساتھ انہوں نے اپنے دلائل بھی بیان کیے کہ یہ آج کا نہیں ہے, یہ ایک دن دو دن پہلے کا نہیں ہے, یہ پہلے سے ہے, اور آپ اس کے دلائل خود غاصب صہیونی حکومت کے حلقوں کے اندر بھی محسوس کر سکتے ہیں. ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ واقعہ ہوا ہے کہ جس کو وہ پورے طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے تھے, لیکن ان کے ذہن میں بھی کوئی چیز ایسا ہے کہ ایسا کچھ کام ہوا ہے. لہذا وہ ایران کے انٹیلیجنس کے منسٹر یا ایران کے سرکاری ذرائع نے جس انداز سے اناؤنس کیا, ایک وہ سیناریو ہے کہ ایک بہت بڑا خزانہ انٹیلیجنس کا, اور آپ اسے کہیں کہ وہاں کی اٹامک تنصیبات کا, ان کے میزائل کی جو مختلف جگہوں پہ ان کو نصب کیا گیا ہے, ان کا پورا ایک سیکیورٹی سسٹم ہے, اس کے بارے میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ خزانہ ایران کے ہاتھ میں آ گیا. اب یہ ان تینوں کے اگر ہم جائزہ لیں, اور جو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے, جو اسرائیلی انٹیلیجنس کے ماہرین کہہ رہے ہیں یا حتیٰ بعض یورپی ذرائع بھی اب اس پہ لکھ رہے ہیں کہ یہ بات جو ایران کہہ رہا ہے یہ حقائق سے خالی نہیں ہے. اور پھر جو خود اسرائیل کی جو ایک بڑی پراسرار خاموشی ہے ابھی تک, یعنی ابھی زائنسٹ لابی کی طرف سے اگر ہم کہیں تب بھی, اور اگر اسرائیلی حکومت کی طرف سے بھی کہیں تو ایک مضبوط موقف سامنے نہیں آیا. یعنی یہ بھی ایک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اتنے بڑے مسئلے کو نظر انداز کر کے اس کی اہمیت کو کم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس وقت وہ کوئی اس پہ بیان نہ دیں. لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس ایران کی طرف سے جب یہ بات اوپن ہوئی ہے تو اب لوگ کڑیاں ملائیں گے. اب وہ نوجوان
نے کہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی ویڈیوز بھی
وہ تو ایران کی طرف سے ہوگا نا, یعنی جو انٹیلیجنس کے ماہرین جو بیٹھے ہیں یا مثلا جو میڈیا کے اندر اس طرح کے اینالسٹ ہیں یا جو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو کڑیاں ملا کے ثابت کرتے ہیں, تو وہ کہیں گے کہ بات تو صحیح ہے کہ اسرائیلی وزیر جنگ کے راستے میں جہاں پہ اس کا سٹے ہے وہاں پہ بندے پکڑے جاتے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے. وہاں پہ ایسے کیمرے پائے جاتے ہیں کہ جو اس کے روٹ کو اور اس کی آمد و رفت کو چیک کر رہے ہیں, یہ کیا ہوا ہے کہ بلیک شیڈو کے نام سے ایک ایسا وائرس آتا ہے, ایک ایسا گروپ آتا ہے کہ اسرائیل کی بہت ساری تنصیبات ایک دم بلاک ہو جاتی ہیں, لاک ہو جاتی ہیں ان کے اندر. اور اسی طرح کے سائبر وار کے بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ جو جسے آپ کہتے ہیں کہ خود میڈیا کے اندر نہیں آئے, یا اگر آئے بھی ہیں تو اس کو دبا دیا گیا ہے. خاص کر خود صہیونی حکومت کے اندر اس موضوع پہ بڑی بحث چل رہی تھی پچھلے کچھ عرصے سے کہ اندر کھاتے کچھ ہو گیا ہے. یعنی یہ تو بات ایک انٹیلیجنس کے ماہرین جانتے ہیں کہ ایک واقعہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات محسوس ہوتے ہیں جو وہاں پہ اس کو نظارت کر رہے ہوتے ہیں. ممکن ہے انہیں پوری طرح پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ شک کی حالت میں ہوتے ہیں کہ کچھ ہو گیا ہے. اور وہ بعض دفعہ رویوں سے بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ جو ہے وہ وہاں کی جو نیٹ ورک ہوتے ہیں انٹیلیجنس نیٹ ورک ان کے اندر جو ایک شدت آتی ہے, ان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں, ان کے اندر ایک بھگدڑ مچتی ہے, تو اس سے بھی یہ چیزیں اندازہ ہوتی ہیں. تو اس وقت جو تین سیناریو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں اس کی روشنی میں اس وقت جو زیادہ دلائل جا رہے ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا خزانہ انٹیلیجنس کا ایران کے ہاتھ میں آ چکا ہے. اب وہ تفصیلات اس کی اور وہ کیسے پہنچا ہے اور کون کون سے لوگ اس میں, کون کون سے گروپس اور کون کون سی ٹیمیں, اور یہ کیسے پلانٹ کیے گئے, یعنی اب یہ اصل مسئلہ جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ یہ کن لوگوں کے ذریعے سے, یعنی کس طرح یہ پلانٹ کیا گیا, جس کو اس طرح نفوذ کہتے ہیں کہ ایران نے یہ نفوذ کیسے پیدا کیا ہے, اور پھر اتنی بڑی مقدار میں اس کو تہران میں یا ایران میں شفٹ کیسے کیا. تو یہ بات وقت کے ساتھ ساتھ, جیسے آپ نے بھی کہا, انٹیلیجنس کے وزیر نے بھی کہا کہ ہم جب ان چیزوں کو سامنے لائیں گے تو ساری چیزیں. میں اس میں ایک اور اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ جب یہاں پہ امریکی جاسوسی کا جو مرکز تھا, یعنی وہی سفارت خانہ جس کو یہ امریکن کہتے تھے, تو وہاں پہ جب یہ ساری چیزیں پکڑی گئی تھی نا, وہاں پہ کچھ چیزیں البتہ بہت ساری تو انہوں نے ضائع کر دی تھیں, جو بچ گئی تھیں اور کچھ کو باقاعدہ دوبارہ اس کو یعنی ریپیئر کیا گیا ان بکس کی صورت میں, ان ڈاکومنٹس کی صورت میں, تو کافی عرصے تک کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کہتے تھے کہ سفارت خانوں میں یہ نہیں ہوتا. جب وہ ساری چیزیں بک لیٹ کی صورت میں یا ڈاکومنٹس کی صورت میں سامنے آئیں, حقائق کے ساتھ موازنہ ہوا, تو پھر بڑے بڑے تجزیہ نگار بھی بولے کہ بات تو سچ تھی لیکن اس وقت ہم نے اس کو درک نہیں کیا. تو یہ واقعہ بھی ایسے ہی ہے. ابھی کچھ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ ممکن ہے کل پرسوں لکھیں اس پہ, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ
اس درمیان اسرائیلی میڈیا میں تو ایک بھوچال آ گیا اور ایک طوفان برپا ہو گیا. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ صہیونی حکام کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی
سرکاری جسے آپ کہیں تو,
لیکن اسرائیل میڈیا میں تو
آ گیا نا, میڈیا میں تو اس وقت سے بات چل رہی تھی کہ,
اور بعض وہ میڈیا ذرائع ہیں جو خود اسرائیلی فوج سے وابستہ ہیں,
جی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا. اس وقت جو سینسر ہے وہ بھی اپنے پورے عروج پہ ہے, لیکن باہمی داخلی اختلاف بھی ہیں. جو اسرائیل کے داخلی اختلافات ہیں اس پہ بھی یہ بعض رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. یعنی اگر یہ داخلی بحران نہ ہوتا اسرائیل کے اندر تو شاید یہ مکمل طور پہ دب جاتی, کیونکہ اس سے پہلے کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس کو اسرائیلی میڈیا نے بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا اس کا نوٹس ہی نہیں لیا, کیونکہ اس وقت جو سینسر تھا وہ پورے طریقے سے تھا. لیکن اب داخلی اختلاف بھی ہے, پھر اتنا بڑا واقعہ ہے اور جو ماہرین ہیں انہیں اندازہ ہے کہ اگر اس وقت انہوں نے بغیر دلیل کے اگر اس کو رد کر دیا تو ان کی ساکھ جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوگی. لہذا وہ ہلکی ہلکی بات ضرور کریں گے, تمام تر تعصب کے, تمام تر پارٹی بازی کے, وہ کہیں گے کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کچھ نہ کچھ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا, یہ تو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وعدہ صادق ایک اور وعدہ صادق دو تھا وہ میزائل کے ذریعے سے ہوا اور یہ انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہوا, اور اس نے جسے کہتے ہیں وہ ایسا شگاف اور ایسا ایک یعنی انٹیلیجنس کے پورے سسٹم کے اندر ایک ایسا سوراخ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب سسٹم بری طرح اس وقت جھنجھلاٹ کا شکار ہے.
جو غاصب صہیونی حکومت یا غاصب اسرائیل کی جو داخلی سلامتی, ان کو جو لوگ اپنے کو داخلی سلامتی کا نام دیتے ہیں, اس پر کتنے اثرات اس کے مرتب ہوں گے؟
دیکھیں یہ ایک تو یہ ہے کہ اگر صرف اس طرح کی افواہ بھی آتی ہے نا, انٹیلیجنس کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی افواہ ہی انٹیلیجنس اداروں کے داخلی اعتماد کو یا ایک دوسرے پہ جو ان کا اعتماد ہوتا ہے اس کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں, ہر دوسرے پہ شک کرتا ہے, چونکہ یہ چیزیں حساس ہوتی ہیں, حساس چیزوں تک محدود افراد کا جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے, وہ محدود افراد ہی باعث بنتے ہیں اس کی چوری کا یا اس کی لیک ہونے کا, تو ہر آدمی دوسرے پہ شک کرتا ہے. جب یہ کسی انٹیلیجنس ادارے کے اندر اعتماد کی فضا ختم ہو جائے, ایک دوسرے پہ شک ہونا شروع ہو جائے, تو وہ ادارہ پھر زیادہ دیر یعنی اپنے اس فعالیت کو یا اس صورت کو برقرار نہیں رکھ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس خبر کا آنا ہی وہاں پہ اس وقت بھگدڑ مچی ہوگی. اب دیکھیے گا کہ کوئی برطرف ہو رہا ہوگا, کسی کو نکالا جا رہا ہوگا, کسی کو انڈر آبزرویشن رکھا جا رہا ہوگا, کوئی انویسٹیگیٹ ہو رہا ہوگا, یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا. چونکہ اگر یہ بالکل ہی نہ ہو تب بھی, تو اب تو انہیں یقین ہو گیا نا, جب ایک چیز دو چیز نکلیں گی, ایران آخر اس کو بڑے سٹائل سے, مجھے ایسے لگتا ہے بڑے خاص انداز سے اس چیزوں کو جو لیک کرے گا.
بہت شکریہ, میں بھی راضی ہوں گا. اس وقت چلتے ہیں, ہمارے ایک اور مہمان ہمارے ساتھ رابطے ہیں, ان کی خدمت میں جناب نوید کمالی صاحب, ایران کے ممتاز اور سینئر طرز نگار ہیں. السلام علیکم جناب.
شکریہ کمالی صاحب.
کمالی صاحب, جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے اور جس طریقے سے ایران کے سرکاری ریڈیو ٹیلی ویژن نے اور ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر جناب خطیب صاحب نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ بہت بڑا خزانہ غاصب صہیونی حکومت کے حساس مراکز, ایٹمی تنصیبات اور دیگر جو اسٹریٹجی کی تنصیبات ہیں اسے متعلق ہم نے حاصل کر لیا اور انہیں ایران منتقل کر دیا ہے. اس کامیابی پر جو ایران کے انٹیلیجنس کی شاندار اور غیر معمولی کامیابی, اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
جی ہاں, دیکھیے جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ طوفان اقصا کاروائی کے بعد یہ صہیونی حکومت کی اور بہت بڑی انٹیلیجنس اور سیکورٹی ناکامی ہے استقامتی محاذ کے مقابلے میں, اور اس نقطے پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اسرائیل جو ہے ایک انٹیلیجنس معاشرہ ہے اور جو ان کے اور جو اسلامی جمہوریہ ایران اور استقامت کے جو ہے انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے جو یہ کامیاب کاروائی انجام دی ہے اور ان کے خفیہ دستاویزات کو جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے اور ان دستاویزات کو خفیہ باہر نکالنے میں کامیاب رہے ہیں, یہ در حقیقت جو ہے وہ صہیونی حکومت کے پیکر پر جو ہے بہت بڑا کاری ضرب لگایا ہے. اس لحاظ سے ہمیں جو ہے خاص توجہ دینا چاہیے کہ تمام مقبوضہ فلسطینی کے جو رہنے والے ہیں بچپن سے ہی جو ہے وہ سیکورٹی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, اور یہ کہ جو در حقیقت دو گھنٹے سے کم فاصلے میں جو بہت بڑی ناکامی انٹیلیجنس کی صہیونی حکومت کی جو حاصل ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ظاہر ہے کہ اسرائیل غاصب صہیونی حکومت مسلسل یہ بلنگ بانگ دعوے کرتا ہے کہ ہماری فوج ایسی, ہمارا آئرن ڈوم ایسا اور ہماری انٹیلیجنس نیٹورک ایسا. آئرن ڈوم کو دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران نے وعدے صادق ایک اور دو میں, ایران تو چھوڑی یمن اور فلسطینی جیل انہوں نے کس طرح سے جو ہے اس کی بھد پیٹی ہے, تو اب جو یہ انٹیلیجنس کا جو ایک ہوا کھڑا تھا, جو ایک ہیبت تھا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بت پاش پاش ہو گیا؟
دیکھیں اسرائیل کو بہت سارا ایڈوانٹیج ہے, یعنی وہ ایک محدود آبادی کا ایک ایسے جغرافیائی اس کی پوزیشن ہے کہ وہاں پہ اس طرح کا کوئی اقدام اتنا آسان نہیں ہوتا. مثلاً فرض کریں, میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے مقابلے میں اگر ایران نے, ایک بہت وسیع و عریض ملک ہے, پھر اس کے جو سرحدیں ہیں ان سرحدوں پہ جو ممالک ہیں ان کے اندر اسرائیل کا امریکہ کا بڑا نفوذ ہے, اور اس نفوذ کی وجہ سے کسی بھی سرحد سے کچھ بھی اس طرح کی حرکت ہو سکتی ہے. لہذا اگر ایران کے اندر یہ ہو تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ وسیع ہے, اتنے ممالک انوالو ہیں, اتنے انٹیلیجنس ادارے چاروں طرف جو ہیں وہ موجود ہیں, اور پھر ٹیکنالوجی کی بات بھی جو کہی جاتی ہے کہ وہ اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے اور فلاں فلاں. لیکن غاصب سے انہی حکومت کو اگر آپ دیکھیں کہ جہاں سے, یعنی یہ جو جن مراکز سے یہ چیزیں بقول کسی کی نکالی گئی ہیں یا لیک ہوئی ہیں یا وہاں سے دوسرے ملک میں بھیجی گئی ہیں, وہ تو بڑا ایک محدود سا علاقہ ہے. یعنی آپ ایک طرف چلے جائیں اردن, اردن کے ہاں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کی اجازت ہے. لبنان اور گولان ہائٹس اور یہ اس وقت صورتحال وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوریہ کے شام کے عنوان سے بھی اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی بڑی کاروائی کی جا سکے, اور غزہ کے عنوان سے آپ ساری صورتحال دیکھتے ہیں. تو اس طرح کے محدود اور کیلکولیٹڈ اور انتہائی سیکیور علاقے میں اس طرح کی جو کاروائی ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ساکھ خراب ہوئی ہے یا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اس وقت اسرائیل کو دنیا بھر میں جو اپنے آپ کو انٹیلیجنس کے عنوان سے ایک منفرد نام کے طور پہ اپنے آپ کو متعارف کرواتے تھے, اس وقت وہ زیرو پہ پہنچ گیا ہے. یعنی اس وقت دنیا کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جس انٹیلیجنس ایجنسی ادارے کو حقائق کا پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے اور انہیں اندازہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں, اتنی بڑی تعداد میں ڈاکومنٹس کا جانا, ویڈیو فلمز کا جانا اور اس طرح کی اعداد و شمار اور یہ ساری چیزیں جانا, یہ انٹیلیجنس کے اندر ایک بہت بڑی شکست ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ سائبر وار کے ذریعے سے کوئی باہر بیٹھ کے کچھ چیزیں اس طرح کی انجام دیتے ہیں, اس کے اندر جا کے کچھ ایسی کاروائی کرتے ہیں, چلیں اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا ریکارڈ ہے اس وقت کہ جس کو لوگوں تک پہنچانے میں یا اس کی باقاعدہ جو ہے اس کو جائزہ لینے کے لیے بھی بڑا ٹائم چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز وہاں سے نکلی ہے وہ کوئی چند کلو پہ مشتمل نہیں تھی یا چند گراموں پہ مشتمل نہیں تھی, بڑا اتنی بڑی مقدار میں جو چیزیں آئی ہیں. تو اس لحاظ سے غاصب سے انہی حکومت اس وقت دنیا کے انٹیلیجنس اداروں کے اندر زیر بحث ہے, اور یقیناً دنیا بھر کے انٹیلیجنس کے جو ماہرین ہیں وہ اس بات پہ اپنی
نے کہا کہ یہ کاروائی 2024 میں ہوئی, اور اب جو ہے ایران نے ظاہر ہے کہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر یا جو جانچ پڑتال اس کی چل رہی, تحقیقات ہو رہی, جائزہ لیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے خاصا وقت درکار ہے. تبھی کچھ ہی حصے تک پہنچے انہوں نے اس کا ظاہر اس کو شو کیا ہے. اور تو 2024 اب تک یہ لوگ
دیکھیں, انٹیلیجنس کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے, جب آپ کے جو نفوذ ہوتا ہے یا جو جس طرح افراد کو پلانٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن کے اندر وہ فرد وہاں تک پہنچنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے, پھر اس کو اپنے اس کام کو انجام دینے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ پورا پروسیس جو ہے وہ ممکن ہے سالوں پہ محیط ہو, لیکن جو ریزلٹ اس وقت ہم سامنے لا رہے ہیں وہ بڑے حساس موقع پہ ریزلٹ آ گیا ہے. یعنی یہ ممکن ہے ایک سال پہلے یا غزہ کے واقعات سے پہلے آتا تو اس کی اتنی حساسیت نہ ہوتی. اس وقت اس کی حساسیت ہے کہ ادھر اسرائیل آئے دن ایران پہ حملے کی باتیں کر رہا ہے, ادھر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس کے خاص انداز سے ایران کے مسئلے پہ جو ہے وہ الجھن کا شکار ہے غزہ کے عنوان سے, اور اس وقت وہ ان کے جو ماہرین ہیں وہ کلین سویپ کے اس میں آ گئے تھے کہ اب ہم اس وقت خطے میں جو چاہیں کر سکتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اس وقت وہ پورا جسے کہتے ہیں نا کہ اصطلاح جسے کہتے ہیں کہ پورا ان کا نظام انٹیلیجنس کا نظام ننگا ہو گیا ہے, بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہتھیلی میں اس وقت ایران کے سامنے, اور ایران ہتھیلی پہ رکھ کے ایسے دیکھ رہا ہے کہ ایٹمی تنصیبات کی کون سے حساس پوائنٹس ہیں, کہاں کہاں پہ میزائل جو ہیں وہ نصب ہیں, کہاں کہاں پہ ان کی اہم شخصیات ہیں, کہاں کہاں پہ ان کے اہم ادارے ہیں. یعنی اس وقت اسرائیل ایک مٹھی میں بند ہے ایران کی.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھوں نے ایک اور رپورٹ یہاں پر ترتیب دی ہے, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
سہونی حکومت کی انتہائی ٹاپ سیکرٹ دستاویزات اور معلومات کی اسرائیلی زیر قبضہ علاقوں سے باہر منتقلی کے سرکاری اعلان سے اسرائیل کے عبری میڈیا میں طوفان بپا ہو گیا ہے، جبکہ اسرائیل کی وزارت جنگ کو گویا سانپ سونگ گیا ہو اور اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا اور وہ اس واقعے پر کیا بولے۔ سہونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے ایران کے سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اعلان کی گئی اس خبر کا حوالہ دیتے ہوئے اس بارے میں کہا کہ ایران نے سنیچر کو اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ایٹمی پروگراموں سے متعلق آرکائیو کو حاصل کر لیا ہے اور اسے مقبوضہ فلسطین سے باہر نکال لیا ہے۔ سہونی چینل نے کہا کہ ایران کے سرکاری ٹی وی نے یہ بھی خبر دی ہے کہ اس نے ہزاروں کی تعداد میں سیکورٹی، ایٹمی اور انتہائی حساس نوعیت کے ٹاپ سیکرٹ دستاویزات حاصل کر لی ہیں۔ سہونی ٹی وی چینل 12 نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران نے اس کارروائی کو اسرائیل کے لیے ایک دردناک اور کاری ضرب قرار دیا ہے۔ اسرائیل کے ولا نیوز ایجنسی نے بھی ڈیمونا ایٹمی پلانٹ کی تصویر شائع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کی حساس دستاویزات اور بڑی تعداد میں خفیہ معلومات کو حاصل کر لیا ہے، جن میں ایٹمی تنصیبات سے متعلق غیر معمولی اہمیت کی حامل دستاویزات بھی شامل ہیں، اور ایران کا کہنا ہے کہ اس نے ان حساس اطلاعات اور دستاویزات کو ایران منتقل کر دیا ہے اور ان کی جانچ پڑتال بھی شروع کر دی ہے۔ ولا نیوز کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی وزارت جنگ میں سیکورٹی کے امور کے خصوصی کمشنر اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کی سیکورٹی اور حفاظت کے ذمہ دار ہیں، لیکن اسرائیلی وزارت جنگ کے ترجمان سے بار بار رابطہ کیے جانے کے بعد بھی اس کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد اور مقدار میں اسرائیل کی خفیہ معلومات اور دستاویزات کی منتقلی سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پر خفیہ رسائی حاصل کی گئی، اور ایرانی حکام شاید اس سلسلے میں جلد ہی تفصیلات جاری کریں اور ویڈیو بھی شیئر کریں گے۔ سہونی اخبار معاریو نے بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اس نے اپنی شہ سرخی میں لکھا ہے کہ تشویشناک خبر ایران نے اسرائیل کی خفیہ ایٹمی اطلاعات اور دستاویزات اپنے ہاں منتقل کر لی ہیں، اور ایران کے انٹیلیجنس اداروں نے کامیابی کے ساتھ یہ ساری کاروائیاں انجام دی ہیں۔ ان عبری زبان میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے پر مبنی اسرائیل کا جھنجھلاہٹ کے عالم میں دیا جانے والا بیان بھی اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کی اسی شکست اور ذلت سے تعلق رکھتا ہے۔ صہیونی حلقوں میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک ایسے وقت جب اسرائیلی حکومت اور نتنیاہو غزہ میں گزشتہ 20 مہینے سے زائد عرصے سے وسیع حملوں اور فلسطینیوں کا قتل عام کرنے کے بعد کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے اور شکست فاش منہ کھولے ان کے سامنے کھڑی ہے، ایران کی یہ غیر معمولی شاندار اور انتہائی پیچیدہ کارروائی غاصب اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں اور سیکورٹی اداروں کے پیکر اور خود نتنیاہو کی دہشت گرد کابینہ پر ایک کاری اور انتہائی مہلک ضرب ہے۔
ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور اپنے مہمانوں کو۔ ڈاکٹر صاحب، خود اب صہیونی حلقے یا مغربی جو طرز نگار ہیں ان کی طرف سے یہ باتیں سامنے آنے لگی ہیں کہ یہ جو بار بار پچھلے چند ہفتوں کے دوران اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کریں گے، نشانہ بنائیں گے، اور ٹرمپ بھی ظاہر ان کے ہاں میں ملا رہے تھے کہ ہم اسرائیل کو روکے ہوئے ہیں، اسرائیل کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری جھنجھلاہٹ اسی سب وجہ سے تھی جو ایران نے مکمل طور پر پوری طرح سے شکست دی ہے انٹیلیجنس وار میں؟
دیکھیں، اس میں تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ انٹیلیجنس اداروں کے اندر اس طرح کی بات لیک ہونے کے بعد ایک تاثر بننا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بالکل ہی اندھیرے میں نہیں رہ سکتے۔ یہ انٹیلیجنس سسٹم کے خلاف ہے کہ وہ سسٹم بالکل ہی جسے آپ کہیں کہ اندھیرے میں اور اسے کچھ بھی نہ پتا ہو، اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو چکا ہے، کچھ ہوا ہے۔ یعنی یہ دنیا بھر کے اب جتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ان سب میں انٹیلیجنس اداروں کے جو انٹرویوز یا ان کے جو اہم لوگ تھے وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں ایک احساس ہوا ہے، ایک چھٹی اس کے ہیں آپ اس کو کوئی بھی نام دے، کہ کچھ ہو چکا ہے، لیکن پن پوائنٹ نہیں کر سکتے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ بعض بڑے انٹیلیجنس کیسز کے اندر یہ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے اندر بھی یہی بات ہوئی ہوگی کہ افراد کی گرفتاریاں، چونکہ یہ تو آج کل کی تو بات نہیں ہے، کم از کم 400 افراد جو میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر 400 سے زائد افراد کی تعداد لکھی ہوئی تھی کہ جو اس جرم میں پکڑے گئے ہیں کہ یہ ایرانی اداروں کے ساتھ منسلک ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی اس طرف متوجہ تھے کہ ایران کی طرف سے اس طرح کا کوئی اقدام ہو رہا ہے, ورنہ 400 کی تعداد کم نہیں ہوتی کہ آپ 400 وہ بھی اہم لوگ اداروں کے اندر اور انٹیلیجنس سے منسلک لوگوں کو پکڑا گیا اور ان کے انویسٹیگیٹ کیا گیا, کچھ کو چھوڑ دیا گیا, کچھ کو زیر نظر رکھا گیا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ کام تو یعنی ان کو اندازہ تو تھا, یا بعض انٹیلیجنس آفیسر کی چھٹی حص بھی, کیونکہ ہر فیلڈ کے بندے کی چھٹی حص اس فیلڈ سے متعلق اس کو کوئی نہ کوئی خبر دیتی ہے. تو اس لحاظ سے جھنجھلاہٹ بھی ہو سکتی ہے غاصب صہیونی حکومت کی. اور ایک دوسرا جو اس کو میں ایک اس کو ایک اور زاویے سے اگر اس کو کروں کہ خود جو اس وقت غاصب اسرائیل کے اندر جو ایک طبقاتی جنگ ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے. یعنی آپ وہاں پہ اس وقت مختلف طرح کے طبقات ہیں جو آپس میں تقریباً میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں, اور وہ حتیٰ اپنی حکومت کو اور اپنی انتظامیہ کو بھی نقصان پہنچانے کی حد تک تیار ہیں. جب کسی
نقصان پہنچانے نتنیاہو سے نجات پانے,
جب نہیں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نے حکومت کو بھی اور سٹیٹ کو بھی دونوں چیزوں کو, وہ اس حد تک مثلا وہ جو ایک مذہبیوں کا سیکولر اور مذہبیوں کا حریدی ہیں کیا نام ہے ان کا, ان کے درمیان ایک بڑی واضح ایک جو ہے نا وہ ایک تقسیم ہے کہ ایک بالکل ملٹری کی طرف آتے نہیں ہیں, دوسرے جو ہیں وہ سیکولر کو لے کے لایا جاتا ہے, یا مثلا ایشیائی سیونی اور ہیں, یورپی اسرائیلی اور ہیں, کالے اور ہیں, پیلے اور ہیں, ان کے درمیان جو ایک ہے. تیسرا یہ کہ اس سرزمین سے تو ان کا کوئی عشق محبت نہیں ہے نا, ان کی مادر وطن تو نہیں ہے نا, ان کو تو لایا گیا ہے, خواب دکھائے گئے ہیں. جب وہ کسی کا ایک خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ اس کے اندر ایک جو ہے کہ ایک نفرت سی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اور پھر اس طرح کا جو اقدام ہوتا ہے انٹیلیجنس کے اندر بد اعتمادی پھیلتی ہے, اور 400 لوگوں کو یعنی انویسٹیگیٹ کرنا, یہ تو سامنے لفظ یعنی فگر آیا ہے نا, ممکن ہے تعداد اس سے بھی بڑھ کے اور زیادہ اس کے اندر چھانٹی بھی کی گئی ہو جو خبریں باہر نہیں نکلی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سوراخ ہو چکا تھا
جی,
اس سوراخ کے اندر سے نکلا کیا ہے وہ ابھی جا کے واضح ہوئے.
جی آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور جو بات سامنے ہے اور حقیقت پر مبنی ہے وہ یہ کہ ایران نے ایک اور کاری ضرب لگائی ہے غاصب صہیونی حکومت کے پیکر پر, اور وہ اس وقت اس مرحلے پر انٹیلیجنس وار تھا غاصب صہیونی حکومت کے پیکر پر. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباسی جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.